द नेचर 26 जुलाई के सरवीन के साथ आमिर अहमद खान का सलाम कबूल कीजिए। गजा में जंग के 19वें रोज 12 घंटे की आर्जी जंग बंदी, मकानों के मलबे से 85 लाशें बरामद, एक आंखों देखा मंजर।
लोग जब बाहर निकले और इस तरह की बर्बादी का नजारा उन लोगों ने देखा है, उससे सभी बड़े शौक में है।
तफसील जरा देर बाद, पहले आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। तुर्की, कतर और अमेरिका और दीगर यूरोपी ममालिक के वज़राए खारजा ने गजा में जंग बंदी में तौसी का मुतालबा किया है। ये मुतालबा पेरिस के एक इजलास में किया गया, जिसमें फ्रांसीसी वजीर खारजा लॉरां फेबियोस का कहना था कि तमाम फरीक मुकम्मल जंग बंदी चाहते हैं, जिसमें इसराइल के तहफ़ और फ़लस्तीन की माशी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। उधर गजा के महकमे सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों की कुल तादाद 1,000 से तजावज़ कर गई है। मासूमा मलिक।
गजा में जारी लड़ाई में अब तक 900 से ज्यादा फलस्तीनी और 36 इसराइली हलाक हो चुके हैं। हलाक फलस्तीनियों में ज्यादातर आम शहरी हैं। इसराइली हुकूमत ने इस जंगबंदी की तस्दीक नहीं की है, ताहम इसराइल के मुतअद्दिद मीडिया जराए का कहना है कि इसराइल ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली है। इससे पहले हुकाम के मुताबिक इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी की जानिब से पेश की जाने वाली जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। हमास ने इस तजवीज़ पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, ताहम हमास के सरबराह खालिद मिशेल पहले ही कह चुके हैं कि हमास मुस्तकिल जंग बंदी को उस वक्त तक मुस्तरद करता रहेगा जब तक उसकी शरायत तस्लीम नहीं कर ली जाती।
पाकिस्तान की एक कोह पैमा टीम ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 को पहली बार मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे सर कर लिया है। कोह पैमा की इस मुहिम के राब्ताकार मुनीर अहमद ने BBC को बताया
कि 6 पाकिस्तानी जो आज सुपहर में 2:22 पर K2 की चोटी पर पहुंचे, इससे पहले कभी इतने सारे पाकिस्तानी एक वक्त में K2 की चोटी पर नहीं पहुंचे और उन्होंने K2 की चोटी सर नहीं की। कि ये जो चोटी पर पहुंचे हैं, ये उस तरह से माउंटेनियर्स नहीं हैं, ये पोर्टर से जिनको तालवी तंजीम एवरेस्ट K2 CNR के प्रेसिडेंट अगस्तीनो द पुलेंजा की रहनुमाई में ट्रेन किया गया और इनको इक्विपमेंट फराहम किया गया और इनको सारी सहूलतें फराहम की गई ताकि ये लोग पोर्टर से अगले दर्जा जो है माउंटेनियर का एज ए को पैमा सर कर सकें।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दो अकलियती बिरादरियों, मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक जमीन के लिए गुज़िश्ता रोज़ पुरतशद्दुद फसादात हुए, जिन्होंने फ़िरक़ावारना रुख अख्तियार कर लिया। पुरतशद्दुद तसादुम में पुलिस एहलकार समेत तकरीबन 20 अफराद जख्मी हुए। बाज़ भारतीय TV चैनलों का कहना है कि इन फसादात में 2 अफराद हलाक भी हुए। उत्तर प्रदेश के AD लॉ एंड ऑर्डर माइकल गोयल का कहना है कि सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कुतुब शेख समेत कोतवाली और मंडी थानों के इलाकों में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि लीबिया के दारुलहुकूमत त्राबलस में अमरीकी सफारत खाने को सिक्योरिटी के खदशात की वजह से बंद कर दिया गया है। वजारत खारजा का कहना है कि लीबिया में मुसल्ला ग्रोहों की आपस में झड़पों के बायस सफारत खाने के अमले को हमसाया मुल्क त्यूनिस ले जाया जा रहा है। वजारत खारजा ने अमरीकी शहरियों को लीबिया जाने के खिलाफ तंबीह भी की है। उधर त्राबलस के हवाई अड्डे पर मकामी मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। शाम में जंगी जराइम की तफ्तीश करने वाले अक्वाम मुत्तहिदा के चीफ तफ्तीशकार का कहना है कि दाइश के जंगजुओं को शाम में मुबैना तौर पर जंगी जराइम में मुलव्वस होने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। शुजा मलिक।
अक्वाम मुत्तहिदा के चीफ तफ्तीशकार पाओलो पिन्हेरो ने कहा कि दाइश के जंगजुओं के खिलाफ केस काफी मजबूत है। पाओलो का इशारा शाम में शिद्दत पसंद ग्रोह दौलत इस्लामी इराक और शाम की जानिब से खुलेआम फांसियों और कत्ल करने की जानिब था। जंगी जराइम में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में अफराद या तंजीमों की फहरिस्त पहली बार सिक्योरिटी काउंसिल और मीडिया को दिखाई गई। पाओलो का कहना था कि जंगी जराइम की फहरिस्त में दाइश के साथ साथ हुकूमती अहलकारों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो यकीन दिलाते हैं कि वो तमाम फरीकैन की मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, बशमूल गैर रियासती मुसल्ला ग्रोहों और दाइश के।
برطانیہ کے شمالی شہر مانچسٹر میں کراؤن کورٹ کے ایک جج کے خلاف انتہائی عجیب نوعیت کی تفتیش کی جا رہی ہے. جج پر الزام ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ایک کیس کی سماعت کے دوران وہ سو رہے تھے, جس کی وجہ سے کیس کو منسوخ کرنا پڑا اور اسے اب دوبارہ عدالت میں لایا جائے گا. فلپ کیٹن بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کر رہے تھے کہ اطلاعات کے مطابق ملزم کی بیان کی قلم بندی اور ملزم سے وکلا کی جرح کے دوران انہیں اونگ آ گئی. ان کے خلاف اب بے ضابطگی کے الزامات ہیں جن کے ثابت ہونے پر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے گی. یوکرین میں ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے 40 ملٹری پولیس افسران پہنچے ہیں, جن کا مقصد MH17 میں ہلاک ہونے والوں کی لاشیں ڈھونڈنے میں مقامی حکام کی مدد کرنا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف,
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں, علم کی بجائے جہالت ہو, روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو, آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو, دہشت گردی ہو, امن کم اور بدامنی زیادہ ہو. ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا.
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے معروف سینئر صحافی اور نوائے وقت گروپ کے ایڈیٹر ان چیف مجید نظامی لاہور میں 86 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. مجید نظامی صاحب پچھلے 3 ہفتوں سے دل کی تکلیف کے باعث لاہور کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے. آج کی سیربین ٹیم میں میرے ایڈیٹر ثقلین امام اور میں نے خود قریباً 28 برس قبل اپنے صحافتی کریئر کا آغاز مجید نظامی کے انگریزی اخبار دا نیشن میں رپورٹر کے طور پر کیا تھا. ہم دونوں کی بہت سی یادیں ہیں ان سے. پروگرام میں آگے چل کر ان کی شخصیت پر بات ہوگی. ایک ایسا شخص جس کی گونجدار آواز 50 برس تک پاکستان کے صحافتی میدان میں نمایاں رہی. اور اب آج کے سیربین کا بڑا موضوع, ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی لیڈ سٹوری, غزہ 12 گھنٹے کی جنگ بندی, ہلاکتیں 1000 سے زیادہ. سب سے پہلے تفصیل سنتے ہیں معصومہ ملک سے, جنہوں نے آج ہمارے لیے غزہ کی صورتحال پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا ہے.
یہ آوازیں غزہ کے ان رہائشیوں کی ہیں جو 12 گھنٹے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد اپنے گھروں سے ضروری اشیاء اکٹھی کر رہے ہیں اور تباہ شدہ عمارتوں میں دبے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ محمد النجار ہیں, جن کے خاندان کے کئی افراد غزہ اسرائیل تنازع کی نظر ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں, جیسے ہی ہم سحری کر کے فارغ ہوئے انہوں نے ہم پر شیلنگ شروع کر دی, بہت سے ہلاک ہو گئے. ہمارے خاندان کے 23 افراد میں سے صرف ہم 3 زندہ بچے, میں, حسن اور میرے انکل. شجاعیہ کے رہائشی محمد حبیب بھی ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپنے گھر لوٹے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کا ضروری سامان لے سکیں, لیکن وہاں ان کا منتظر صرف ایک تباہ شدہ گھر تھا. وہ کہہ رہے ہیں,
ہم نے جب گھر چھوڑا تو ہم ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے, ہم خالی ہاتھ اور ننگے پیر نکلے. میں یہاں بچوں کی ضروری چیزیں لینے آیا ہوں, لیکن میں نے اپنے گھر کو تباہ پایا, ایسے جیسے کسی زلزلے نے تباہ کر دیا ہو.
غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق جنگ بندی کے معاہدے کے بعد صبح سے اب تک 80 کے قریب لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہاں سراسر تباہی کے مناظر ہیں اور ابھی یہ بتانا ممکن نہیں کہ ملبے تلے ابھی کتنے اور دفن ہیں. وہ کہہ رہے ہیں,
وافقت علی حرکت حماس وباقی الفصائل,
حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ اس لیے قبول کیا تاکہ تباہ شدہ عمارتوں میں دبے زخمیوں اور مرے ہوئے لوگوں کی لاشوں کو نکالا جا سکے. وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے جرائم کو بے نقاب کیا جا سکے. غزہ جو تصویر پیش کر رہا ہے وہ عام شہریوں, بچوں کا قتل عام اور گھروں کی تباہی کے اسرائیلی جرم کا ہولناک عکس ہے.
اقوام متحدہ میں امدادی ادارے کے ترجمان کرسٹوفر گننس کا کہنا ہے کہ غزہ میں 12 گھنٹے کی جنگ بندی بہت کم ہے.
اس خوراک کے بارے میں سوچئے جسے ہمیں 160,000 افراد تک پہنچانا ہے. ہم اسی مدت کے دوران امدادی کاروائیاں کریں گے, لیکن یہ وقت تو بہت کم ہے. غزہ میں لوگ مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں, ان کی خاطر ہمیشہ کے لیے جنگ بندی کر دی جائے.
دوسری جانب جنگ بندی پر اسرائیل کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آیا ہے کہ اگر اس دوران حماس کی جانب سے کوئی بھی حملہ ہوا تو اسرائیلی فوج بھی جوابی کارروائی کرے گی۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران وہ فلسطینی شدت پسندوں کے زیر استعمال سرنگوں کو تباہ کرنے کا کام بھی جاری رکھیں گے۔ 8 جولائی سے اب تک تقریباً 949 فلسطینی اسرائیل حماس تنازعے کی نظر ہوئے اور زخمیوں کی تعداد 5,500 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہونے والی اس وقتی جنگ بندی کی مدت میں اضافے کے لیے بین الاقوامی برادری پیرس میں مذاکرات کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی معصومہ ملک۔ اور اب چلتے ہیں یروشلم صحافی ہرندر مشرا کے پاس، جن سے اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری بات ہوئی اور میرا پہلا سوال بالکل وہی جو آپ کا، یعنی تازہ ترین کیا ہے؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے میری غزہ میں کئی لوگوں سے بات ہوئی، وہاں پر غزہ کے جو حماس کے کئی اہلکاروں سے بھی بات ہوئی۔ وہاں جو موجودہ حالات ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جب باہر نکلے اور پھر وہاں جس طرح کی بربادی کا نظارہ ان لوگوں نے دیکھا ہے، جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی اس سے سبھی بڑے شوق میں ہیں۔ وہاں پر ابھی جو خبر ابھی تک جو آئی ہے اس میں تقریباً 70 لاشیں جو ہیں وہ وہاں پر جتنے بھی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں اس کے ربل میں سے لوگوں کو ملی ہیں، جو وہاں ڈھائی ہوئی جتنی عمارتیں ہیں اس میں سے کئی لاشیں جو ہیں وہ وہاں سے نکالی گئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کی تعداد ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگی، اور اس میں بھی لوگ کافی لگے ہوئے ہیں کیونکہ ایسے بہت سارے غزہ کے لوگ ہیں جو باہر نکلے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو قریبی ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ گمشدہ ہیں، وہ نہیں مل رہے ہیں، انہیں کھوجنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وہاں پر بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جو ضروری جو سامان ہے کھانے کا وہاں پر خوراک بھی لوگوں کو نہیں مل پا رہا ہے، تو ایسے میں وہاں امداد کی سخت ضرورت ہے اس طرح کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اور وہاں پر لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں خوراک کے انتظام میں، اور انہیں کہیں کچھ مل نہیں پا رہا کیونکہ بالکل چاروں طرف جو ماحول ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔
ٹھیک، تو یہ بتائیے ہرندر مشرا کہ اس عارضی جنگ بندی پر عمل ہو رہا ہے کیا؟
دیکھیں ابھی تک تو مجھے جو خبریں دونوں جگہ سے مل رہی ہیں، یہاں پر اسرائیل کے جنوبی علاقے میں بھی لوگوں سے بات ہوئی، تو آج کوئی اس طرح کا واقعات جو ہے ابھی تک نظر نہیں آیا ہے، اور نہ ہی غزہ میں۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ فی الحال، حالانکہ اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو سرنگ ہیں ان کو ڈھونڈنا اور سرنگوں کو تباہ کرنا یہ جو ان کا کام ہے یہ جاری رہے گا جنگ بندی کے باوجود۔
اچھا،
لیکن اس طرح سے حملوں کی کوئی خبر دونوں طرف سے نہیں مل پائی ہے، کئی لوگوں سے میری دونوں طرف ہی بات آج صبح سے ہو رہی ہے۔
تو ہرندر مشرا کیا سمجھا جائے پھر اس جنگ بندی کا کہ اگلا قدم اب دونوں طرف سے کیا ہو سکتا ہے؟
یہاں پر اسرائیلی اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ اس ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں جنگ بندی کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ یہاں پر رہنماؤں کی طرف سے بھی مسلسل اسی طرح کا بیان آتا رہا ہے۔ یہاں پر دائیں بازو کی وہ تنظیمیں جو کہ مخلوط حکومت میں شامل ہیں، ان کے رہنماؤں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ موجودہ حالات میں جنگ بندی کا وہ حمایت نہیں کریں گے، وہ اس کی مخالفت کریں گے اور وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں پر تو اسرائیل میں تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ شاید کاروائی جو ہے وہ ابھی جاری ہی رکھے گی، اسی طرح کے یہاں پر اشارے مل رہے ہیں۔ دوسری طرف حماس کے طرف سے بھی کوئی اس طرح کے اشارے نہیں ملے ہیں کہ وہ بھی کسی پائیدار جنگ بندی کے لیے وہ تیار ہوں۔ ادھر سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیلی کاروائی جاری رہے گی تو ان کے طرف سے بھی جوابی کاروائی چلتی رہے گی۔
تو پھر کیا سمجھیں ہرندر مشرا، آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنے گی؟ وہی مارا ماری، وہی لڑائی جھگڑا دوبارہ شروع ہوگا یا جنگ بندی کی جو مدت ہے اس کے ختم ہونے کے بعد؟
دیکھیں موجودہ حالات میں تو کچھ بھی کر پانا مشکل ہے، لیکن اشارے کچھ ایسے ہی ہیں کہ شاید، کیونکہ دونوں ہی فریق جس مقصد کو لے کر کے اس جنگ میں آگے بڑھے ہیں ان میں دونوں ہی کامیاب نہیں رہے، اور دونوں ہی فریق جو شرائط بھی سامنے رکھ رہے ہیں جس پر کہ عمل کرنے سے ہی وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہوں گے، اس طرح کا بھی کوئی ماحول بنتا نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ دونوں ہی طرف سے جو شرطیں جو پیش کی گئی ہیں اس پر کوئی بھی دوسرا فریق تیار نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں ایسا لگتا ہے کہ جنگ بندی کا جو وقت جب ختم ہوگا آج شام کو 8 بجے، تو اس کے بعد سے پھر کاروائی جو ہے شاید شروع ہو جائے۔
صحافی ہرندر مشرا جو ایک عرصے سے اسرائیل اور فلسطین کے قضیے پر یروشلم سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ کی سیاست کا ذکر تو آپ نے سنا، لیکن اس سیاست میں جکڑی ایک عام آدمی کی زندگی اب کیا معنی رکھتی ہے اور اس کی ان حالات میں کیا قدر ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے بات کی لکھنؤ کے ایک محنت کش عبد الرحمن سے جو حال ہی میں غزہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
میں غزہ کو چلا تھا 20 تاریخ کو۔
اچھا۔
اور 20 تاریخ کو اتنی بمباری ہو رہی تھی، اتنی بمباری کی ہم بہت خوشی، مطلب اپنی جان بچا کے بہت مشکل میں نکلے۔ ایرز میں ملے رم اللہ کے مہیش امیسی۔
اچھا۔
مہیش نے بھیجا ہمیں زورڈن۔
اچھا، تو یہ سفر کیسے ہو رہا تھا اگر میں آپ سے پوچھوں، یہ سفر کیسے کر رہے تھے آپ؟
اچھا، یہ سفر ہم البرز سے، ہم جہاں پہ کام کر رہے تھے البرز میں، تو وہاں ہمیں ایک مطلب ملا سیارہ، مطلب یعنی کہ مطلب ٹیکسی۔
اچھا۔
تو ٹیکسی کا سفر تھا لم سم مطلب 1.5 گھنٹے کا غزہ۔
ٹھیک۔
ہاں، تو غزہ میں مطلب ہم کو بس ملی، یون والی بس۔
اچھا۔
ہمارے جو ٹکٹ ہوا تھا فلائٹ کا، تو یہ ہوا تھا رملہ سے۔
اچھا۔
ہاں، باقی میرا بس سے سفر ہو رہا ہم لوگ۔
ٹھیک۔ تو کتنی دیر لگی اس سفر میں؟
تو سفر میں 20 کو نکلا تھا غزہ سے، 20 تاریخ کو وہی میں نکلا 9 بجے۔
اچھا۔
اور میں جورڈن جو میرا ہوٹل ہے، اس ہوٹل پہ میں پہنچا تھا رات کے 12:15۔
اچھا۔
زینوا ہوٹل۔
اچھا۔
یہ ہے جورڈن میں۔
ٹھیک۔ تو آپ بتا رہے تھے کہ بڑی بمباری ہو رہی تھی، کوئی ماحول کے بارے میں بتائیں گے ہمیں کیا تھا، کیا محسوس ہو رہا تھا؟
وہاں پہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل بہت ہی پریشان کر رہا ہے، وہاں پہ نہ تو پانی مل رہا ہے اور نہ کھانے پینے کا مل رہا ہے، جو مسلمانوں کو بہت ہی ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ، اور اکثر مسجد ہے اسی کا ہے، اور ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کی ہم لوگ مسجد بھی 5 مسجد ہمارے آپ کے سامنے ہو رہی تھی، اور ہم لوگ بال بچ گئے، ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہی مطلب لم سم عشاء کا ٹائم تھا، عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے ہم۔
تو یہ کیا روزمرہ کے منظر تھے یہ عبد الرحمٰن؟
مطلب یہ 7 تاریخ سے لڑائی ہوئی، ویسے مطلب 2000 جب میں یہاں سے گیا تھا 2012 میں، تو 2012 میں 14 تاریخ 11 مہینہ 2012 کو ہوئی تھی بمباری۔
ٹھیک۔
تو اس میں جو ہے مطلب میرے پاس ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے۔
اچھا۔
کب میں نکلا، کب گیا، کب کیا، ہر چیز میں نے لکھ کے رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب 14 تاریخ 11 مہینہ 2012 میں ہوئی بمباری، اس میں مطلب 70 آدمی مرے تھے۔
ٹھیک۔
اور لم سم 3.5-4 مطلب گھائل ہوئے تھے جو ہاسٹل میں پڑے ہوئے تھے۔
جی،
یہ 2012 کی بات ہے۔
ٹھیک ہے۔
اور 2013 میں بھی ہوئی۔
اچھا۔
اس بار جو 2014 میں ہو رہی، تو اتنی ہی خطرناک ہو رہی کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سمجھ لو مطلب لاچار بےچارے سب مارے جا رہے ہیں، بچے، عورت، سب جوان بوڑھے سب۔ اس کے بعد جو اسرائیل جو ہے مطلب جہاز سے اوپر، اس کا مطلب پورا دن جہاز ہی چلے کرتے ہیں، اوپر سے بمباری ہوتی ہے۔
اچھا۔
اور وہ جو ہے مطلب اس نے جہاز سے مطلب وہ پیپر چھوڑا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ غزہ خالی کر دیجیے، برج پورا خالی کر دیجیے، ورنہ ہم لوگ 24 گھنٹے میں سب اڑا دیں گے۔ اس کے بعد جو مطلب بےچارے جو ہم لوگ سفری تھے، تو ہم لوگوں کے لیے تھا، اور جو ان لوگوں کے لیے نہیں تھا الاؤ جانے کے لیے باہر۔
اچھا۔
ہم لوگ اجنبی تھے، ہم 4 آدمی انڈیا کے تھے۔
اچھا۔
تو ہم لوگوں کے الاؤ تھا، اور باقی کسی کے الاؤ نہیں تھا، تو ادھر ادھر ہم جا رہے تھے، لوگ چھپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر۔
اچھا۔ تو عبد الرحمٰن صاحب، کسی علاقے پر جب بمباری ہوتی تھی، تو وہاں کے لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ فوری طور پر وہ کیا کرتے تھے جب بمباری شروع ہوتی تھی؟
مطلب بمباری جب اسرائیل سے اور فلسطین والوں سے مطلب چل رہا ہے لفڑا، مطلب بہت دن سے لفڑا چل رہا ہے، اور جو اقصی مسجد ہے اس کے، یہ جو اسرائیل سے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے چاروں طرف سے، ان لوگوں کو جینا دشوار کیے، وہ لوگ جاتے ہیں تو مار دیے جاتے ہیں۔
اچھا۔
اور بہت برا حال ان کا کرتا ہے سب، بہت مطلب مارتا ہے، داڑھی واڑھی مطلب مڑوا دیتا ہے، اور جیل میں بند کر دیتا ہے اسرائیل۔
یہ تو پہلے کی باتیں ہیں عبد الرحمٰن صاحب۔ تو بہرحال جو مجھے سمجھ آئی آپ کی بات سے، کہ جو 2012 والی بمباری تھی وہ اتنی بری نہیں تھی، اتنی شدت نہیں تھی اس میں جتنی اس دفعہ میں ہے۔
ہاں، اسرائیل کے بعد تو زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ گھر فون کے وہاں پہ فون نہیں کر پاتے تھے، ہم لوگ پریشان تھے، تو ہم بولے تھے بھیجو ہم کو، تو بولے کہ آپ کا اگریمنٹ نہیں ختم ہوا 2 سال کا، جب اگریمنٹ ختم ہوگا جب ہم بھیجیں گے آپ کو۔
تو اب رہتے آپ وہاں پر اگر یہ حالات اتنے برے نہ ہوتے تو؟
مطلب حالات مطلب وہاں کے جیسے حالات اتنے برے ہیں، وہاں پہ کون رہ پائے گا؟ وہاں پہ سمجھ لو مطلب جان کی مطلب بازی ہے۔ اب وہاں پہ اگر ہم لوگ کو معلوم ہوتا تو ہم لوگ جائے نہیں پاتے، ایجنٹ لوگوں نے ہم کو پھنسا دیا۔
غزہ میں کام کرنے والے ایک محنت کش عبد الرحمن اپنی قسمت پر شاکر کہ وہاں سے زندہ بچ نکلے۔ پچھلے چند ہفتوں میں جب بھی غزہ کی بات ہوئی، ساتھ ہی عالمی برادری کا بھی ذکر ہوا، اور سوال اٹھا کہ آخر یہ دنیا انسانی زندگی سے کھلواڑ کرنے والی سیاست کو روکنے کے لیے اسرائیل اور اس سے متحارب دھڑوں پر کوئی دباؤ کیوں نہیں ڈال پا رہی۔ میں نے بات کی بائیں بازو کے دانشور پربھت پرنائک سے جو بھارت کی ان 60 ممتاز یا نسبتاً ممتاز شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے بھارتی حکومت کو غزہ میں قیام امن کی کوششیں بڑھانے پر زور دینے کے لیے ایک خط لکھا ہے.
دیکھیے ایسا ہے کہ پہلے سے گاندھی جی کے زمانے سے ہندوستان ہمیشہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہے.
اچھا.
اور ہمیشہ تھی. اب کیونکہ اب آج کل کچھ انڈیا کے ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ
جی.
تو ہمارا جو اپوزیشن تھا ٹو اسرائیلی اگریشن دیٹ اپوزیشن واز گیٹنگ سم واٹ ڈائلیوٹڈ. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا شوڈ اسٹینڈ فرملی ود دا پیلسٹینین پیپل ان دیئر اسٹرگل اگینسٹ واٹ از آلموسٹ ناؤ ایمرجنگ ایز اے نیو کلونیلزم.
ٹھیک. تو یہ اس میں جیسے آپ نے خود بھی فرمایا کہ ان کے تعلقات ہیں بھارت کے اسرائیل کے ساتھ خاص طور پر دفاعی معاملات میں بھی اور تجارت میں بھی, تو آپ ایسی صورت میں کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں اپنی سرکار پر؟
نہیں دیکھیے دباؤ تو ہم ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اٹ از اے ڈیموکریٹک سسٹم. جتنا آپ پبلک اوپینین موبیلائز کریں گے تو اتنا سرکار کے اوپر پریشر ہوگا. مجھے تو لگتا ہے آلریڈی کچھ پریشر پڑا ہوا ہے کیونکہ انڈیا کا وہ جو لاسٹ ووٹ تھا دیٹ واز اے لٹل بیٹر دین وی ہیڈ فیئرڈ مائٹ ہیپن. تو ایسا ہے کہ دباؤ تو ہم ڈال سکتے ہیں لیکن صرف دباؤ سے نہیں, ہمیں چاہیے کہ بھائی ہمارا جو ہسٹوریکل جو پالیسی ہے تو اس پالیسی میں ہم ڈٹے رہے.
تو اس میں سنا ہے پربھات پرنائک صاحب کہ اور بھی کافی بڑے نام ہیں آپ کے ساتھ اس خط میں شامل جو سگنیٹریز جنہوں نے دستخط کیے ہیں اس خط پہ, کچھ بتائیں گے کون کون ہیں آپ کے ساتھ اس میں؟
نہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں.
اچھا.
تو آپ ہاں لیکن ایسا ہے کہ ہم نے جو کیا
جی.
وہ اسی لیے کیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ابھی یہ جو غزہ پہ جو حملہ ہو رہا ہے اس میں ڈسکلیشن, یہ صرف ویسے تو بہت دنوں سے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے. کانفلکٹ کا اوریجن از بیسیکلی اسرائیلی آکوپیشن.
اوکے.
ہم چاہتے تھے اس کانفلکٹ کا ابھی بھی پیسفل سولوشن ہو سکتا تھا, وہ تھا ٹو اسٹیٹ سولوشن. لیکن اب جو غزہ پہ جو حملہ ہوا ہے وہاں تو بالکل نو فردر سولوشن کین بی پاسبل ایز لانگ ایز دس ایگریشن کنٹینیوز. سو آئی تھنک اٹ از این ایسکلیشن آن دا پارٹ آف اسرائیل.
تو آخر میں نائک صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کس قسم کے رد عمل یا جواب کی امید ہے آپ کو بھارتی حکومت سے؟
نہیں مجھے لگتا ہے ابھی بھی دیکھیے انڈیا کا پہلے جو ہمارا فورن پالیسی تھا دیٹ فورن پالیسی واز کنٹینیوئنگ. ٹھیک ہے کچھ تھوڑا ادھر ادھر لیکن آن دا ہول اٹ واز اے نیشنلی ایگریڈ فورن پالیسی. اب وہاں سے ہم تھوڑا سا بھٹکنے جا رہے ہیں تو اسی لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, ہم موبیلائز کریں. اور یو نو یہ بھی نہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے صحیح طرح سے ایک بار ووٹ دے دیا وہ اچھی بات ہے, لیکن انڈیا کا ایک رول ہے نان الائن موومنٹ میں. انڈیا از اے لیڈنگ تھرڈ ورلڈ کنٹری, انڈیا کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے ان ڈیفینڈنگ پیلسٹینین رائٹس.
تو انڈین گورنمنٹ کو خط لکھنے کے علاوہ بھی کوئی آپ کے ارادے ہیں, کوئی پلان ہے اس کیمپین کو آگے بڑھانے کا؟
جی ہاں ہم بہت سارے کچھ کرنے والے ہیں. ہم ایک کلچرل فیسٹیول کر رہے ہیں 31 جولائی کو, کلچرل پروٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں بہت سارے آرٹسٹ وغیرہ پروٹیسٹ کریں گے دلی میں, اور بھی کئی سارے فنکشن ہم کریں گے. جب تک یہ ہو رہا ہے وی شل موبیلائز ایوری سیگمنٹ آف دا پاپولیشن فار پروٹیسٹنگ اگینسٹ دس.
بھارتی دانشور پربھات پٹنائک. غزہ کی صورتحال پر آج لندن میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ ہوا. لندن کی رہائشی سمرا سعید بھی اس میں شامل تھیں.
انتظام کرنے والوں میں کافی دو تین بلکہ اس سے زیادہ شاید کہنا چاہیے تنظیمیں جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں سوشلسٹ پارٹی بھی ہے اور جو یہاں کی چاک دا وار کولیشن والے ہیں, اس کے علاوہ پیلسطینین سولیڈارٹی کیمپین والے ہیں اور بھی مسلم تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جیسے یہ ایم سی بی اور میپ وغیرہ جو یہاں کی جو پرومیننٹ تنظیم ہے.
سمرا تو ان مظاہرین میں مقامی لوگ بھی شامل ہیں؟
جی بالکل، بہت ساری بڑی تعداد ہے جو مقامی لوگوں کی ہے. کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ ٹورسٹ وغیرہ بھی ہیں جو کہ اس وقت جو آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر اپنے بیگ اور لگیج کے ساتھ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ بھی مطلب مقامی لوگوں کی تو بالکل بالکل بڑی تعداد موجود ہے.
تو کیا بنیادی مطالبہ سمرہ، کیا کیا گیا ہے اس میں؟ مجھے بھی یہ جو تالیوں کی گونج سنائی دی ہے، یہ کیوں؟
یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اسٹیج سے مختلف لوگ خطاب بھی کر رہے ہیں آ کے، اور مختلف اعلانات بھی کرتے جا رہے ہیں. وہ اپنے اپنے مطالبات مختلف رکھ رہے ہیں، اور اس میں یہی ہے کہ جو بھی اسرائیل جو بھی کاروائیاں کر رہا ہے اس غزہ کے اندر وہاں کے لوگوں کے خلاف، تو ان کی روک تھام کی جائے. اور اپنی جو ہماری جو مطلب خاص طور پر جو مغربی جو ممالک ہیں ان کے حکومتوں کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کچھ اس کے اوپر اپنا ایکشن لیں اور اپنا رول کو ادا کرنے کی کوشش کریں.
سمرہ سعید جو آج لندن میں ہونے والے اسرائیل مخالف مظاہرے کی تفصیل بتا رہی تھیں. سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سوا ناز کی زبانی.
گلاسکو میں جاری کامن ویلتھ گیمز میں تمغوں کے حصول کی دوڑ میں جہاں انگلینڈ نے 33 تمغے حاصل کیے، وہیں آسٹریلیا بھی 33 تمغوں کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر اسکاٹ لینڈ نے 15 تمغے جیتے، اور فہرست میں کینیڈا 13 تمغوں کے ساتھ چوتھے، جبکہ بھارت جو کل چوتھے نمبر پر تھا اب پانچویں نمبر پر ہے. کامن ویلتھ گیمز میں انگلینڈ کے لیے تیراکی کے 50 میٹر بٹر فلائی مقابلوں میں پہلا گولڈ میڈل جیتنے والے بین پراؤڈ نے یہ فاصلہ 22.93 سیکنڈز میں طے کر کے نہ صرف کامن ویلتھ گیمز بلکہ انگلینڈ میں بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. فٹ بال کلب چیلسی کے مالک جوزے مورینیو نے 19 سالہ مشہور ڈیفینڈر لوک شو کو ان کی جانب سے مانگے گئے 1,00,000 پاؤنڈ ہفتہ کے ایک خطیر معاوضے کی وجہ سے کلب میں شمولیت کا ارادہ ترک کر دیا ہے. مورینیو کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان اور نئے کھلاڑی کو اتنی بڑی رقم اجرت دینا ان کے کلب کی ساخت خراب کر سکتا ہے، اور یہ ہر نئے آنے والے کھلاڑی کے لیے بھاری معاوضے کی ڈیمانڈ کو ہوا دے گا. اس سے قبل فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ نے لوک شو کو 27 ملین پاؤنڈز پر ایک بھاری معاوضہ لینے والا تاریخ کا چوتھا ڈیفینڈر بنا دیا. ادھر آئیوری کوسٹ کے اسٹرائکر ڈیڈیئر ڈروگبا، جنہوں نے چیلسی فٹ بال کلب کے ساتھ 2004 سے 2012 تک 10 ٹرافیز جیتی ہیں، چیلسی کے ساتھ مزید ایک سال کا معاہدہ طے کر لیا ہے. اور ساؤتھ ہیمپٹن ڈیفینڈر کیلم چیمبرز کا 16 ملین پاؤنڈز کے معاوضے پر فٹ بال کلب آرسنل کے ساتھ معاہدہ تکمیل کے آخری مراحل پر ہے. فارمولا 1 کار ریس میں کل یعنی اتوار کو شروع ہونے والے گراں پری مقابلوں سے پہلے آج کی آخری پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ڈرائیور لوئس ہیملٹن اپنے ٹیم میٹ نیکو روسبرگ کو ہرا کر ایک اہم پول پوزیشن پر نظر آتے ہیں. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے درمیان گول میں جاری دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر سری لنکا نے دوسری اننگز میں 11 رنز بنائے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی کوہ پیماؤں نے دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 آج سر کر لی. ان کا یہ کارنامہ آج بی بی سی کے تمام پروگراموں کی شہ سرخی ہے. bbc.com bbcurdu.com پر بھی اس کا بڑا نمایاں ذکر ہے. تفصیل آگے چل کر. پہلے عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کے.
اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 12 گھنٹوں کی جنگ بندی جاری ہے، جس میں توسیع کا مطالبہ ترکی، قطر اور امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے بھی کیا ہے. ادھر غزہ میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیل کے 40 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. بھارتی ریاست اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ایک زمین کے تنازع کے بعد فسادات کی وجہ سے کرفیو نافذ ہے. امریکی وزارت خارجہ کے مطابق لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں امریکی سفارت خانے کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. ادھر طرابلس کے ہوائی اڈے پر مقامی مسلح گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں. روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کے بحران پر یورپی یونین کی جانب سے اس پر عائد کی جانے والی تازہ پابندیاں سیکیورٹی پر بین الاقوامی تعاون کو خطرے میں ڈال دیں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
تازگی کے نمونے، یہ عنوان ہے اس فوٹو گیلری کا جو کہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے، اور یہ فوٹو گیلری بی بی سی کے اپنے فوٹوگرافروں نے نہیں بنائی ہے. یہ مشتمل ہے آپ کی تصاویر پر. آپ کو ایک موضوع بھیجا گیا کہ آپ تازگی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور اس کا اظہار کیسے کرنا چاہیں گے، اور جو تصاویر دنیا بھر سے آپ نے بھیجی اس کو ہم نے ایک فوٹو گیلری کی شکل میں پیش کیا جو اس وقت بی بی سی اردو سروس پر ہمارا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا فیچر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مقبول فیچر ہمارا پاکستانی کوہ پیماؤں کی کامیابی. پاکستانی کوہ پیماؤں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو کو پہلی بار آج مقامی وقت کے مطابق 2:30 سر کر لیا ہے. کوہ پیمائی کی اس مہم کے رابطہ کار منیر احمد نے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی کو بتایا کہ اس مہم میں کئی کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، جس کے صحیح اعداد و شمار تو کوہ پیماؤں کی واپسی پر سامنے آئیں گے، لیکن پاکستان کے لیے اس کامیاب مہم کی اہمیت محض پیسوں کا حساب نہیں.
اس کی تین خاص باتیں ہیں. پہلی خاص بات یہ ہے کہ 6 پاکستانی جو آج سپہر میں 2:22 پر کیٹو کی چوٹی پر پہنچے، اس سے پہلے کبھی اتنے سارے پاکستانی ایک وقت میں کیٹو کی چوٹی پر نہیں پہنچے اور انہوں نے کیٹو کی چوٹی سر نہیں کی. پچھلے 60 سالوں میں 10 پاکستانیوں نے کیٹو کی چوٹی سر کی تھی، لیکن اس دفعہ اکٹھے 6 پاکستانی جو ہیں وہ کیٹو کی چوٹی پر پہنچے ہیں. یہ پہلی منفرد بات ہے. دوسری منفرد بات یہ ہے کہ یہ جو چوٹی پر پہنچے ہیں یہ اس طرح سے ماؤنٹینئرز نہیں ہیں، یہ پورٹرز تھے جن کو طالبی تنظیم ایوریسٹ کیٹو سی این آر کے پریزیڈنٹ اگوستینو دا پولنزا کی رہنمائی میں ٹرین کیا گیا اور ان کو ایکوپمنٹ فراہم کیا گیا اور ان کو ساری سہولتیں فراہم کی گئیں تاکہ یہ لوگ پورٹر سے اگلے درجہ جو ہے ماؤنٹینئر کا اس سے چوٹی کو ایز اے کو پیما سر کر سکیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سال ہے یہ کیٹو کی تسخیر کا 60th سال ہے، تو اس جشن کے موقع کے اوپر یہ قدم اٹھایا گیا تھا تاکہ پاکستان اپنے ماؤنٹینئرز کے ساتھ جو ہے اس سال کا جشن منا سکے.
اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ کوئی اٹالین فرم ہے، کہ اٹلی کا ادارہ ہے، کیوں اٹلی کو آخر کیا اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں، اس کا کیا مفاد وابستہ ہے کہ وہ پاکستانی کو پیماؤں کو سر کرے؟
جی بالکل، یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جس کو دنیا کے ایک معروف کو پیما اس کو چلا رہے ہیں پچھلے کوئی 25 برس سے، اور اس کو پیما نے 1983 میں کیٹو سر کیا تھا. اس کے بعد پاکستان کی دیگر جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں اس نے سر کی ہیں. اور آپ شاید جانتے ہوں کہ اٹلی کا کراکرم سے محبت کے 100 سال مکمل ہوتے ہیں. 1909 میں اگر دیکھیں تو اٹلی کا شہزادہ جو ہے ابروزی وہ آیا تھا اور اس نے کیٹو کی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں سر کر پایا، اور پھر جا کے اس نے کراکرم کے بارے میں اور اس کیٹو پہاڑ کے بارے میں ایک داستانیں تھیں دیومالائی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ انہوں نے یورپ میں اور دوسرے ممالک میں پہنچی. تو پھر ایک اور اطالوی سیاح اور محقق فلیپو دی فلیپی 1913 اور 1914 میں یہاں پہ 2 سال آ کر اس نے گزارے، اور اس نے اس کراکرم کے ایریے کو نہ صرف اس کی سماجیات کو، معاشیات کو اور جیولوجی کو اسٹڈی کیا بلکہ اس کے بارے میں بہت ساری تصاویر اور دوسرے چیزیں لے کر وہ اپنے یورپ گیا اور وہاں پر جا کر इस पहाड़ को और कराकोरम को इंट्रोड्यूस करवाया। यूं समझें कि 100 साल से इटली की जो मोहब्बत है कराकोरम से वो एक पुराना है। और फिर जब 1954 में 60 बरस पहले जब पहली दफा केटू सर हुआ तो वो भी अतालवी को पैमाओं की टीम थी जिन्होंने इसको सर किया था। तो यूं उसके बाद इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए और क्लाइमेट रिसर्च के हवाले से और माउंटेन डेवलपमेंट के हवाले से अतालवी तंजीम का पिछले कई सालों से कंट्रीब्यूशन है जो वो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर कर रही है। तो ये एक मोहब्बत का ताल्लुक होता है जिसको लोग अपने तरवीज देते हैं, बढ़ाते हैं और फिर वहाँ के मकामी लोगों को साथ लेकर चलते हैं।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब इस तरीके की मुहिमात होती हैं और सर की जाती हैं चोटियां, तो उसके साथ साथ कुछ और भी मकासद होते हैं जो हल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात जो नापा जाता है इन चोटियों को और उनकी मेजरमेंट वगैरह का काम होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। क्या ये सिर्फ मुहिम थी या इसमें भी कुछ इस तरीके के और काम किए गए?
जब को पैमाई की जब एक मुहिम होती है तो उसके साथ दूसरे मकासद को भी हमेशा रखा जाता है ताकि एक तीर में 2-3 शिकार कर लिए जाए। अब जाहिर है कि जब बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा था इस को पैमाई की मुहिम के ऊपर तो उस वक्त ये सोचा ये गया कि एक तो ये है कि क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी जो है वो लगाई जाए जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के इदारे भी शामिल हों ताकि उसका जो डाटा आए वो उससे वापडा और मेट ऑफिस को ये समझने में आसानी हो कि हमारे कराकोरम में इस वक्त क्या हो रहा है और इसके क्लाइमेट में क्या तब्दीली आ रही है जिसका बाद में डाउन स्ट्रीम जो है क्या असरात होंगे। एक तो ये किया गया। दूसरा केटू क्लीन अप ऑपरेशन जो है पिछले 6 साल से ये हमारी तंजीम कर रही है और वो इस साल भी हुआ और बहुत सारा कचरा जो है कराकोरम के इलाके से और केटू के इलाके से और ब्रॉड पीक और दूसरी चोटियों जो कराकोरम के रेंज में आती हैं वहां से कलेक्ट किया गया और अस्कोले के वहां पर जहां पे इंसिनरेटर लगाया गया है वहां पर उसको तल्फ किया गया। तीसरा ये है कि आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर और इटालियन यूनिवर्सिटी एक जो है उनके साथ मिलकर इनके कोलैबोरेशन से जीपीएस सिस्टम के तहत जो ये माउंटेनियर्स गए हैं इनको ट्रेन किया गया और उनको ये बताया गया कि किस तरीके से जीपीएस का इस्तेमाल करते हुए केटू की चोटी की पैमाइश दोबारा से की जानी है। और जब हमारे ये को पैमा जो आज केटू की चोटी पर मौजूद हैं वो जब चंद रोज के बाद वापस आएंगे तो उनकी कैलकुलेशंस की बुनियाद के ऊपर जीपीएस जो इस वक्त जदीद तरीन तरीका है नापने का पहाड़ों को और दूसरे जगहों को तो उसे ही हमें पता चल सकेगा कि केटू की चोटी की आज की तारीख में एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है।
कोह पैमाई की इस मुहिम के रब्ताकार मुनीर अहमद के साथ हमारे साथी अब्दुल्ला फारूकी की बातचीत हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर भी बहुत मकबूल हो रही है। उनवान है इटली का केटू से प्यार, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और bbcurdu.com पर ही एक और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी का उनवान है हिंदू तंजीमों की चौतरफा यलगार। ये दिल्ली में हमारे नामा निगार शकील अख्तर का कॉलम है, हमारा हफ्तावार सिलसिला भी है। आइए सुनते हैं दूसरा पहलू।
हाल में छत्तीसगढ़ रियासत के 2 अजला में तकरीबन 50 पंचायतों ने इत्तेफाक राय से यह फैसला किया कि वो अपने देही हदूद में किसी गैर हिंदू मिशनरी मुबल्लिग या मजहबी रहनुमा को नहीं दाखिल होने देंगी। यही नहीं, बात पंचायतों ने ईसाइयों के लिए सरकारी राशन की दुकानों से खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ये कदम उन पंचायतों ने उस वक्त उठाया जब कुछ अरसे कबल बाज हिंदू त्योहारों के लिए मुकामी ईसाइयों ने चंदा देने से इनकार किया। गुज़िश्ता 15 दिनों में उत्तर प्रदेश के मशरक़ी शहर जौनपुर और मगरबी शहर बुलंदशहर में ईसाइयों के 2 गिरजाघरों पर हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने हमले किए हैं। इन हमलों में गिरजा के पादरियों और दुआया तकरीब में शामिल लोगों को बुरी तरह मारा पीटा गया, साथ ही हजरत ईसा मसीह और हजरत मरियम के बुतों को भी तोड़ा गया और मजहबी किताबों की बेहरमती की गई। गुजरात के एक शहर पालिटाना के म्यूनसिपैलिटी ने गोश्तखोरों की अक्सरियत होने के बावजूद पूरे शहर को सब्जी खोर बनाने की करारदाद मंजूर की है। बाज मुकामी लोग पालिटाना की हदूद में गोश्त के फरोख्त और खाने को जुर्म करार देने का मुतालबा कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि वो शहर को मुकम्मल तौर पर सब्जी खोर करार देने की करारदाद को नाफिज करेगी। गुज़िश्ता दिनों गोवा में बीजेपी के एक वजीर ने कहा कि जिस तरह नरेंद्र मोदी की क्यादत में बीजेपी को फतेह हासिल हुई है, अगर अवाम ने उसी तरह अपनी हिमायत जारी रखी तो जल्द ही नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। ایک دوسرے وزیر نے کہا کہ بھارت تو پہلے ہی ہندو راشٹر بن چکا ہے اور یہاں رہنے والے سبھی لوگ ہندو ہیں۔ وشو ہندو پریشد کے بزرگ رہنما اشوک سنگھل نے کہا کہ بی جے پی کو اپنے طور پر واضح اکثریت ملنے سے یہ واضح ہے کہ بھارت میں مسلم سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اب ہندوؤں کے جذبات کا احترام کریں ورنہ ان کا وجود زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہے گا۔ جذبات کے احترام میں انہوں نے بابری مسجد سے دستبردار ہونے کے علاوہ بنارس کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ ہندوؤں کے حوالے کرنے کو بھی شامل کیا ہے۔ نریندر مودی کی حکومت کے قیام کے بعد بھارت کے کلیدی تحقیقی اداروں کے سربراہ کے عہدوں پر ایسے افراد کو مقرر کیا گیا ہے جو واضح طور پر ہندویت حامی نظریات کے حامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اسکولوں کے نصابی کتابوں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جانے والی ہیں۔ ملک کی تاریخ کو اثر نو لکھنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ بڑے بڑے اخبارات اور ٹی وی چینلز مودی حکومت پر نکتہ چینیوں سے گریز کرنے لگے ہیں۔ بھارت میں ان دنوں شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جب بی جے پی کے رہنماؤں اور اس کی محاذی تنظیموں کی جانب سے ہندویت پر مبنی کوئی نہ کوئی متنادہ بیان نہ آتا ہو۔ حکمراں بی جے پی یا تو ان بیانات پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے یا پھر تنازع زیادہ بڑا ہونے پر اس سے وہ لا تعلقی اختیار کر لیتی ہے۔ تجزیہ کار، میڈیا اور متوسط طبقے کی سوچ یہ ہے کہ ہندو تنظیموں کی یہ چوطرفہ یلغار ان تنظیموں کی اپنی انفرادی حرکت ہے اور اسے مودی حکومت کی منظوری حاصل نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مودی حکومت کو عوام نے ترقی اور مثبت تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے اور حکومت عوام کے اس مینڈیٹ کی نوعیت سے اچھی طرح باخبر ہے۔ لیکن اگر ان ماورائے آئین بیانات اور نفرت پر مبنی غیر جمہوری اور غیر آئینی سرگرمیوں پر جلد قدغن نہ لگائی گئی تو اس سے مودی حکومت کے بارے میں عوام کے مثبت تصورات ڈگمگانے لگیں گے اور خود وزیر اعظم کے ترقی اور تبدیلی کے اپنے مشن کو بھی سخت چوٹ پہنچے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
مجید نظامی صاحب سے میری پہلی ملاقات کے دو کردار اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ایک میں خود اور دوسرے میرے آج کے ایڈیٹر سکلین امام۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سکلین امام 1988 کے انتخابات سے کچھ ہی ہفتے قبل میاں نواز شریف کے سرکاری قرضوں کے بارے میں ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر لائے، چھپی تو مجید نظامی صاحب کو پسند نہ آئے کیونکہ اس وقت وہ میاں صاحب کے حامی تھے، لیکن انہیں غلطی لگی کہ شاید یہ خبر میری تھی، گویا کمال سکلین امام کا ہوا اور ڈانٹ مجھے پڑ گئی۔ تو پاکستان کے معروف صحافی اور نوائے وقت گروپ کے ایڈیٹر ان چیف مجید نظامی کو آج لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ شب انتقال کر گئے تھے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت نے ان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لاہور سے علی سلمان۔
سینئر صحافی اور نوائے وقت گروپ کے ایڈیٹر ان چیف مجید نظامی کو سنیچر کی صبح میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی نصف صدی پر محیط دائم بازو کی پاکستانی صحافت کے ایک باب کا اختتام ہو گیا۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں گورنر پنجاب چودھری سرور اور وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف سمیت بڑی تعداد میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ صدر اور وزیر اعظم نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مجید نظامی کے ساتھ 50 برس تک بطور دفتری خدمتگار کام کرنے والے محمد منیر نوائے وقت بلڈنگ کے ایک کمرے میں اداس بیٹھے ملے۔
سر بالکل سننا لگ رہا ہے کہ لوگ رو رہے نے، پریشان نے کہ بھئی ساڈا تے باپ مر گیا، سمجھے کہ نہیں، تے لوگ پریشان نے۔
کتنے عرصے سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟
میں 50 سال سے، 50 سال سے اوپر۔ آج پریشان کے دن ہے، دل نہیں لگ رہا، کئی لوگ رو رہے ہیں، رنگ لال ہو جاتا تھا ان کو دیکھ کے، خون تازہ ہو جاتا تھا۔ آج نہیں ہے تو اداسی ہے، پریشانی ہے، سارے دفتر میں کمرہ بھی سنا سنا لگ رہا ہے۔
مجید نظامی پچھلے 3 ہفتوں سے دل کی تکلیف کے باعث لاہور کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ انہیں جمعرات کو سینئر ڈاکٹروں کی نگرانی میں وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا تھا۔ مجید نظامی 86 برس کے تھے اور 52 برس سے روزنامہ نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر تھے۔ ان کی 50 سالہ صحافت کا مرکز پاکستان کا اسلامی تشخص اور بھارت دشمنی رہا۔ ایک موقع پر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہیں ایٹم بم سے باندھ کر انڈیا پھینک دیا جائے۔ نوائے وقت کے ڈپٹی ایڈیٹر سعید آسی۔
نظامی صاحب نے اس کا دامن تھاما کہ ہم نے اس ملک کو اسلامی جمہوری معاشرے کے قالب میں ڈھالنا ہے۔ عمر بھر انہوں نے اس مقصد کے لیے سٹرگل کی، مشقتیں کی، سیاسی جماعتوں کو، ان کے قائدین کو سمجھایا کہ آپ اس معاشرے کی بقا کا اگر ممکن ہے، امکانات ہیں، تو وہ اس سے ہی ہے کہ قائد و اقبال کے اصولوں کی روشنی میں ہم اس ملک کو اسلامی جمہوری معاشرے میں ڈھال دیں۔ اسی لیے نوائے وقت اور مجید نظامی صاحب جمہوریت کے لیے ہمیشہ ڈھال بنے رہے ہیں۔ آمریتوں کی اسی جذبے کے تحت اسی پس منظر میں انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے, اور یہ مقصد کوئی کم مقصد تو نہیں ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے, پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے نوائیوت گروپ کے علاوہ تین اور ادارے تشکیل دیے, جو نظریہ پاکستان ٹرسٹ, ایوان کارکنان پاکستان اور قائد اعظم فورم کے نام سے اس وقت موجود ہے.
مجید نظامی 2.5 برس کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے انہیں پالا. انہوں نے اور ان کے بڑے بھائی حمید نظامی نے زمانہ طالب علمی میں پاکستان موومنٹ میں بھرپور حصہ لیا تھا. حمید نظامی مرحوم نے جب 15 روزہ نوائے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر شروع کیا تو مجید نظامی نے ان کا ساتھ دیا. اس وقت وہ نوائے وقت کی کاپیاں بنانے اور اسے پریس لانے لے جانے کا کام کرتے تھے. بڑے بھائی حمید نظامی کی اچانک وفات کے بعد انہوں نے نوائے وقت کو سنبھالا اور آخری دم تک وہ بطور چیف ایڈیٹر خدمات انجام دیتے رہے. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق آزادیہ پاکستان میں ان کے کردار کو سرہاتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کو مجاہد تحریک پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا تھا. ان کے پسماندگان میں ان کی لے پالک بیٹی شامل ہیں, جنہوں نے نوائے وقت گروپ کے ایڈیٹر ان چیف کے طور پر عہدہ سنبھال لیا ہے. علی سلمان, بی بی سی, لاہور.
اسرائیل سے متعلق ایک اور خبر اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ ابھی آنے کو ہے. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
فیس بک پر آج کل ایک مہم جاری ہے جس میں خواتین اسرائیلی ڈیفنس فورس کے فوجیوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنی بھڑکیلی تصاویر انہیں بھیج رہی ہیں. تفصیل بتا رہی ہیں کندیل شام.
اسٹینڈنگ ود آئی ٹی ایف نامی یہ فیس بک پیج بدھ کے روز بنایا گیا تھا اور اب تک اس کو 12,000 سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں. درجنوں خواتین نے اپنی کم کپڑوں میں تصاویر بھیجی ہوئی ہیں جن میں انہوں نے آئی لو آئی ڈی ایف اپنے جسم پر لکھا ہوا ہے. یہ مہم آئی ڈی ایف کی حمایت کا اظہار کرتی ہے جو فی الحال فلسطینیوں کے خلاف غزہ میں جاری کارروائی میں مصروف ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق اب تک 800 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جن میں اکثریت عام فلسطینیوں کی ہے. حالانکہ اس فیس بک پیج کو کافی حمایت ملی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو وار پورن یا جنگ کو ایک فحش شکل دینے کے الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. فیس بک پیج بنانے والے گیبریل بیو کہتے ہیں کہ اسرائیل سے باہر آئی ڈی ایف کا امیج خراب ہے. ہم چاہتے تھے کہ ہم فوج کو ایک رومانٹک شکل دیں. انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو دکھائی دیتا ہے کہ فوجی اکثر حوصلہ افزائی کے لیے جنگ سے پہلے خواتین کی تصویریں دیکھتے ہیں, اور اس پیج کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی تھا. گیبریل بیو کے مطابق انہیں دنیا بھر سے ہزاروں خواتین نے تصویریں بھیجیں. ان کا فیس بک پیج اتنا مقبول ہو گیا تھا کہ انہیں اپنے دوستوں سے مدد لینی پڑی. ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ آئی ڈی ایف کے فوجوں نے بھی انہیں شکریہ کے ای میلز بھیجی ہیں. ٹیل اویو کے قریب رہنے والی ایک خاتون یافت جوڑ نے بھی اپنی تصویر فیس بک کے اس پیج کو بھیجی. ان کے مطابق, میں فوجیوں کی ایک مشکل وقت میں مدد کرنا چاہتی تھی اور اسرائیل کا ایک مختلف پہلو دنیا کو ظاہر کرنا چاہتی تھی. تاہم کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے اسرائیل کی مزید بدنامی ہو سکتی ہے, لیکن یافت جوڑ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے.
اسرائیلی حامیوں کی پورن وار, اس عنوان سے شایع یہ فیچر ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس وقت بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے, جس کی تفصیل آپ کو سنا رہی تھیں ہماری ساتھی کندیل شام. اور اب ہمارا ہفتہ وار سلسلہ دہلی سے رنگا رنگ بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
تو ٹھیک ہے پر اتنی جلد؟ ہاں تو ٹھیک ہے, پھر میں بھی آتی ہوں مدے پر. میں ہوں سواتی اور یہ ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ, اور آج بہت ہی دھواں دار دن ہے کیونکہ عید کا تحفہ بھارت میں تقسیم ہو چکا ہے.
وہ آ گیا, دیکھو देखो वो आ गया।
अरे मैडम आप फिर आ गई, ये नहीं मानेंगी। और ये ना अकेली नहीं है, ऐसे करोड़ों दिलों का यही हाल है इस वक्त, क्योंकि वो आ चुका है इस हफ्ते अपनी ईदी लेने।
अपनी किक के लिए तुम किसकी भी जान खतरे में डाल सकते हो।
वो जीना भी कोई जीना है जिसमें किक ना हो पगली।
अभी ईद आ रही है और वो अपनी ईदी लेने जरूर आएगा।
जी सलमान खान भाई जान, अरे मैं भाई बोल सकती हूँ, मेरा चलता है। हाँ तो किक लगाने आ गए हैं बॉक्स ऑफिस पर सलमान भाई। ईद पर आना सलमान की फितरत में जो रहा है। वैसे तो उनकी फिल्म चले या ना चले, सलमान की शोहरत पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जय हो उतनी बड़ी हिट नहीं थी ना, तो शायद थोड़ी फिक्र तो सलमान को भी हो रही होगी। इसीलिए इस फिल्म में कोई कसर वो छोड़ने नहीं वाले। सुना है कि किक में मसालेदार स्टंट कुछ ज्यादा ही डाले गए हैं सलमान।
The action that is making the action look that much larger. ऐसा लगता है कि एक्टर ने बहुत मेहनत की है, but not really. And actually there is a lot of मेहनत. If you've not done this kind of stuff before, so it's the same stuff that you do, you know, in other films.
यही तो मैं कब से लोगों को समझा रही हूँ कि सलमान तो कुछ नया करते ही नहीं है, फिल्म दर फिल्म वही लेकर आते हैं, तो फिर क्यों अपने पैसे खर्च करते हैं आप इन फिल्मों पर? और लगता है अब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी चस्का चढ़ गया कमर्शियल फिल्मों का, और चस्का इतना बढ़ गया है कि वो अपने रोल की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। सलमान की फिल्म में आने का क्या मतलब है वरना? लोग देखेंगे आपकी तरफ नवाज सलमान खान के सामने,
अच्छी तरीके से नोटिस करेंगे, क्योंकि इसमें बाकायदा जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो रणदीप हुड्डा हो, जैकलिन हो, या मैं, मेरा कैरेक्टर हो, बाकायदा एक प्रॉपर कैरेक्टर हैं, और बिगनिंग मिडिल एंड है पूरे सारे कैरेक्टर्स का। जो स्टोरी थी उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी फिल्म को बनाया है। आपको सलमान खान है तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आपको उनके साथ काम करने का जो मज़ा था वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और चूँकि मास में जाएगी फिल्म, बहुत दूर तक जाएगी मास, तो एज एन एक्टर तो मुझे फ़ायदा ही होगा इस फिल्म से।
हाँ हाँ मुझे पता है, डर के आगे जीत है टाइप की हिम्मत भरी बातें, लेकिन ज़्यादा दिन तक ना यूँ छोटे छोटे रोल करने से एक्टर की कीमत कम हो जाती है नवाज, और पता भी नहीं चलता कि आप कब मेन स्ट्रीम की आंधी में पुर्र करके उड़ गए। खैर नवाजुद्दीन के लिए मेरी मुफ्त सलाह का वक्त खत्म हो चुका है, और बारी है नम्रता जोशी को बुलाने की, ताकि वो हमें ये बताएं कि सलमान खान की किक देखकर उन्हें क्या एहसास हुआ है।
कुछ खास किक महसूस नहीं हुआ, इसमें डायलॉग मारा ना सलमान ने कि समझ में नहीं आते पर दिल में आते हैं, तो ना तो मेरे समझ में आई है फिल्म ना दिल को भाई है। किक देखने के बाद मुझे ये लगा अगर इस फिल्म में सलमान ना होते तो क्या होता, क्या कोई मुड़ के एक बार भी इस फिल्म को देखने की इच्छा जाहिर करता या जाता, टिकट लेता और फिल्म देखता? तो ये एक इंडिकेशन है कि किस तरह से सलमान की एक जो स्टार वैल्यू है उसके बल पर लोग करोड़ों का बिजनेस करने पे तुले हुए हैं और अपनी तरफ से फिल्म को कुछ नहीं देते हैं, मसाले भर रखे हैं सलमान के इर्द गिर्द, और कहानी के नाम पर कुछ है नहीं फिल्म में। तो अगर आप इस तरह से फिल्में बनाएंगे तो मुझे लगता है ये जो बबल है ये भी एक दिन जल्द से जल्द बर्स्ट हो जाएगा।
मुझे नम्रता से बिल्कुल वही उम्मीद थी जो उन्होंने कहा, हालांकि मुझे ये भी पता है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको सलमान की फिल्म कैसी लगी तो उनका जवाब क्या होगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। चलो पता करते हैं कि सलमान की किक किसको ज्यादा जोर से लगी और किसको कम जोर से।
ओनली सलमान खान
भाई की मूवी अच्छी है,
ब्लॉकबस्टर मूवी।
मल्टीप्लेक्स में अगर सीटी और ताली अगर आपको सुननी है सलमान की पिक्चर देखें।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी अमेजिंग,
नवाज वाज द बेस्ट,
515
एब्सोल्युटली, बार-बार देखूंगी। It gives me kick.
वैसे ना देखने वालों की कमी नहीं है तो देखने वालों की भी कमी कभी नहीं होगी सलमान खान को, लेकिन मैं जो देख रही हूँ ना वो समझ नहीं पा रही हूँ कि कहानियों की कंगाली है बॉलीवुड में, अच्छी कहानियाँ पहुँच नहीं रही हैं मंजिल तक। इसी हफ्ते ट्रेलर बाहर आया है ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक फिल्म खूबसूरत के रीमेक का।
तुम प्रिंस हो? तुम बिल्कुल प्रिंस नहीं लगते।
हमें लगा कि आप बंगाली हैं।
एक्चुअली मंजू पंजाबी है और हम सब उस पे गए।
जाने क्या वजह है कि लोग नया काम करने की बजाय पुराने की रीपैकेजिंग में लगे हुए हैं। पता नहीं ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर की फिल्म के साथ क्या खिलवाड़ किया होगा। एक बहन रिया कपूर ने फिल्म प्रोड्यूस की और दूसरी बहन सोनम कपूर को रोल दे दिया, जिनसे पूछा गया कि आखिर इस फिल्म पर नजरें इनायत क्यों हुईं।
आई फील दीस डेज देयर आर वेरी फ्यू फिल्म्स दैट आर होलसम एंड दैट मीन समथिंग, एंड that have great values, and at the same time they're lots of fun. And I think Hrishikesh Mukherjee was one of the last few directors who made films like Goody and Millie and Khoobsurat and all of them that actually had that vibe which appealed to everybody, said something, had a message, and were happy, fun films.
Achha, madam. So, achhi filmein pichle zamane mein ban chuki hain. Iska matlab kya ye hai ki is zamane mein achhi filmon ki bajaye unhi ko nikal kar paint karke becho? Bhai, wah. Oho, ye bhavra kahan se aa gaya beech mein? ये भवरा आया है पाकिस्तान से और इतना गोरा है कि मैं गश खाकर गिरने वाली हूँ. सच्ची में पाकिस्तानी सीरियल जिंदगी गुजार है मैं इंडियन टीवी को रोशन करने के बाद फवाद अफजल खान आ रहे हैं खूबसूरत के रीमेक में. एकदम हीरो टाइप मटेरियल तो है ही, सो आना बनता ही था. लेकिन उनके घर यानी पाकिस्तान में हो रही है सरगोशियाँ. क्या फवाद के बॉलीवुड इरादों पर इससे कोई फर्क पड़ता है?
जिन पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन. ये अगर आप ट्रेंड नोटिस करेंगे दैट विल कम आउट ऑफ एनीवेयर. लेकिन अगर यहाँ से भी कोई जाए या वहाँ से कहीं और जाए तो कोई ना कोई जो है नुकता निकाला जाएगा क्रिटिसिज्म के लिए. आई थिंक टू पे अटेंशन टू सच क्रिटिसिज्म इज अननेसेसरी बिकॉज आर्ट इज समथिंग दैट ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स एंड इट इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन, कास्ट, क्रीड और नेशनैलिटी. It is an expression, and that expression is universal.
ये कितनी समझदारी भरी बात है ना. ऐसी बातों से लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ बातें करने वालों में आर्ट और कल्चर का ही रास्ता सबसे कारगर हो सकता है. बातें चाहे जितनी हो लेकिन पक्के इरादों वाले एक्टर्स की कमी नहीं है बॉलीवुड में. पाकिस्तान से एक और अदाकारा ने कदम रखा है. मलिक आगाज करेंगी हिंदी फिल्मों में राजा नटवर लाल से. हीरोइन बनी है इमरान हाशमी की. कुणाल देशमुख की इस फिल्म के लिए भारत आकर कैसा महसूस हुआ हुमायमा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई?
इंडिया मेरे लिए एक घर जैसा है. मैं पहली दफा इधर नहीं आई थी, मैं इससे पहले भी इधर आ चुकी हूँ और लोगों से इंटरेक्ट कर चुकी हूँ. हम एक ही जैसी जुबान बोलते हैं, हम एक ही जैसा दिखते हैं, हमारा कल्चर भी एक ही जैसा है. सो ये इंडिया पाकिस्तान का फर्क नहीं होना चाहिए. मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दोनों कंट्रीज में इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. कम्फर्ट लेवल जहाँ तक काम करने में था, कुणाल देशमुख एक बहुत ही ईजी डायरेक्टर हैं, वो एक्टर को अपनी स्पेस देते हैं. इमरान हाशमी के अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, एक बहुत ही अच्छे इंसान है. और मैंने जितना भी कुछ डिलीवर किया है स्क्रीन पर वो तो आप देखेंगे और फैसला करेंगे.
अब हीरोइन की बात हुई है और हीरो पीछे रह जाए कैसे हो सकता है? और वैसे भी इमरान हाशमी के बिना बॉक्स ऑफिस कुछ ठंडा सा है इन दिनों. और वैसे भी पूरा एक साल गुजर चुका है इमरान हाशमी की कोई फिल्म आए हुए. हुमायमा मलिक के हीरो हैं राजा नटवर लाल में, तो कैसा हीरो है ये राजा नटवर लाल इमरान?
He's a new kind of a hero. He's funny, he's witty, he's entertaining. राजा के साथ एक खूबसूरत रानी है, गाने के लिए अच्छे गाने हैं, हीरो विलन का कॉन्फ्लिक्ट है, दोस्तों की कहानी है, गुरु शिष्य की कहानी है, एंड थोड़े बहुत हमने किसेस भी डाल दिए हैं फिल्म में. परफेक्ट, रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है.
लगता है डायरेक्टर को समझ आ गया था कि ये कैरेक्टर सिर्फ इमरान हाशमी प्ले कर सकते हैं. खैर, मुझसे अगर आप बातें करने लगेंगे ना तो क्या है कि मैं कितनी भी बातें कर सकती हूँ. आप मुझसे कितनी भी बातें करवा लो, 10 के 20, 20 के 30 मिनट हो जाएंगे, मैं नहीं थकूंगी. पर ये घड़ी है ना मेरे सामने, ये मुझे घूर रही है. मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी अगले हफ्ते बॉलीवुड राउंड अप में. दीजिए इजाजत.
इसके साथ ही आज का सैरबीन ख़त्म हुआ. आज के प्रोग्राम के एडिटर थे सकलान इमाम और प्रोड्यूसर हनिया अली, जो हसब मामूल प्रोग्राम ख़त्म होने पर बहुत खुश नज़र आ रही हैं. स्टूडियो मैनेजर थे लंदन में क्रिश्चियन हंसन और इस्लामाबाद में मैनाज़ फातिमा. आलमी ख़बरों का खुलासा आने को है. लंदन से हमारी टीम को इजाज़त. शब बख़ैर.
اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں 12 گھنٹوں کی جنگ بندی جاری ہے، جس میں توسیع کا مطالبہ ترکی، قطر اور امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ نے بھی کیا ہے۔ ادھر غزہ میں اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اسرائیل کے 40 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں امریکی سفارت خانے کو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ طرابلس کے ہوائی اڈے پر مقامی مسلح گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کے بحران پر یورپی یونین کی جانب سے اس پر عائد کی جانے والی تازہ پابندیاں سیکیورٹی پر بین الاقوامی تعاون کو خطرے میں ڈال دیں گی۔ اور چین کے جنوبی صوبے گوانگڈونگ میں 800 سرکاری ملازمین کو ان کی نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اہل خانہ بیرون ملک مقیم ہیں اور ریاست کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ ملازمین بدعنوان ہو سکتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔